أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بھیج محمد و آل محمد پر. ارباب عزا شہادت سے جان سوز حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرش اعضا بچھایا گیا ہے، اور اس عظیم امام کی زندگی کہ جس میں آپ نے جہاں دوسرے فرائض کو انجام دیا وہیں پر واقع کربلا کو زندہ رکھا، اور اگر امام سجاد کی سیرت نہ ہوتی تو آج واقع کربلا اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود نہ ہوتا. لیکن ایک جہت سے ہم صرف اسی قدر اپنے امام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ امام نے واقع کربلا کو زندہ رکھا، اور اس ضمن میں مختلف کاموں کو فہرست کے عنوان سے انگلیوں پر شمار کر لیتے ہیں کہ امام نے فلاں 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 کام انجام دیے. لیکن اس کے علاوہ امام کی سیرت، امام کا عمل، امام کے اقدامات وہ ہم پر پوشیدہ ہیں. اور بحیثیت شیعہ یہ ایک واقعاً بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کریں، ہم ان سے نسبت تو تعلق اور نسبت قائم کریں، یہ جیسے ابھی آپ شعر میں سن رہے تھے کہ امام حسین کا پیر ہوگا اور روز قیامت ہمارا ہاتھ ہوگا، یعنی اس حد تک ہم روز آخرت امام کی غلامی کے لیے تیار ہیں، اگر اس کا عشر عشیر اس دنیا میں بھی انجام پا جائے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ ہم جو کچھ ہیں انہی اعمال کی بنا پر ہم نے آگے جانا ہے. چنانچہ اب جو باقی وقت بچا ہے، چونکہ میں نے ایک گھنٹے کا وعدہ کیا تھا، اب وہ 40 منٹ رہ گئے ہیں، تو اسی میں مصائب اور اہل بیت اور خصوصاً امام سجاد کی سیرت سے متعلق کچھ نکات عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگر تھوڑی زحمت نہ ہو تو آگے آگے آ جائیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. غدیر کے ممبر کی طرح کے رسول بھی آگے آگے بلا رہے تھے نا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر، سورہ انبیاء آیت نمبر 73 کے جس میں ارشاد رب العزت ہے: اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے. وجعلناہم ائمہ یہدونا بامرنا، ہمارے امر کی وجہ سے وہ ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں. واوحینا، اور ہم نے وحی کی ہے ان پر، الیہم فعل الخیرات، کہ وہ نیک کاموں کی انجام دہی کریں. و اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں. و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. و کانوا لنا عابدین، اور یہ جن جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ سب ہمارے عبد خالص ہوا کرتے ہیں. اب اس آیہ مجیدہ میں 4-5 نکات ہیں، بس اسی کو قدرے یوں کہوں کہ نقاب کو شائع کرتے ہوئے آپ کے سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اتنی گنجائش نہیں کہ اس میں کما حقہ سے راسل گفتگو کی جائے. وجہ اللہ، ہم نے قرار دیا ہے. یہ جعل، جعل کہتے ہیں قرار دینے کو. یہ جعل جو ہے خلیفہ کے بارے میں بھی اور امام کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. اللہ قرار دینے والا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو رہا ہے. کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کو کرے گا پتہ نہیں، جس کو وہ چاہے. تو خدا یہی کہہ رہا ہے انی جاعل، میں قرار دینے والا ہوں. یعنی دیکھو، جب دنیا میں جاؤ اور کبھی خلافت و امامت کی بحث چھڑ جائے تو یاد رکھنا، خلیفہ بھی میں بنانے والا ہوں، امام بھی میں بنانے والا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
تعبیروں کا فرق ہو سکتا ہے، حقیقت نیابت خدا و سفیرت سفارت الہی تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر 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 وہ سفارت، اگر وہ نیابت، اگر وہ رسالت کی شکل میں ہوگی تو وہ در حقیقت خلیفہ کہلائے گا، اور اگر رسول کے بعد کوئی خلیفہ بن جائے گا تو ہم اسے امام قرار دیں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. تو یہ کیا ہے؟ جاعل کا لفظ ہے. وجعلنا، ہم نے قرار دیا ہے. خدا کرے ہم بنانے والے ہیں. دیکھو رسول کے بعد پریشان مت ہونا کہ چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے. ہماری تاریخ یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہماری روش یہ ہے کہ جب زمین ہماری، نظام ہمارا، تو زمین پر رول کرنے والا بھی ہماری طرف سے آئے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم بنانے والے ہیں خلیفہ کو. اور جب امام کا لفظ آیا، جب بھی خدا نے یہی کہا کہ ہم ہی بنائیں گے، توجہ لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انی جاعل کا للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ امام بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم قرار دینے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے، حکم ربانی پہنچایا ہے وحی کے ذریعے سے کہ تم نیک کاموں کو انجام دو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی صاحب تفسیر المیزان، جو عالم تشیع کی بڑی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں کہا افعل الخیرات، یعنی آپ نیک کاموں کا انجام دیں. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے. عام انسانوں کے لیے کہا کہ نیک کام انجام دو، لیکن جن کو کہا اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے فعل خیرات کی وحی کی ہے. توجہ رکھیے گا، فرق ہے. ایک طرف میں کہوں کہ آپ یہ کام انجام دیجئے، آپ پر واجب ہو جائے گا. ایک کہوں کہ نہیں، میں نے حکم پہنچا دیا یہ کام کرنے کا، تو اس کا لب و لہجہ تبدیل ہے. اگر کہ افعل الخیرات، یعنی آپ بھی نیکم انجام دیجئے، یہ وحی جو کی جا رہی ہے، یہ وحی ہی راز سے پردہ اٹھا رہی ہے. توجہ رکھیے گا، یہ وحی ہی راز سے پردہ اٹھا رہی ہے. وأوحینا، وحی کی ہے، الیہم فعل الخیرات، کہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ نیک کام انجام دیجئے گا. توجہ رکھیے گا، یعنی اہل بیت وہ ہیں جن سے نیک کے علاوہ کچھ اور صادر ہو ہی نہیں سکتا. ان سے نیک اور اچھائی کے علاوہ کچھ اور صادر ہو ہی نہیں سکتا. وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، وہ اقام الصلاۃ، وہ ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، وہ کانوا لنا عابدین، اور جتنے بھی ہمارے بنائے ہوئے تھے یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. وہ کانوا لنا عابدین، اور یہ عبادت صرف ایک دو مرحلے میں نہیں، زندگی کے ایک دو گھنٹے میں نہیں، پوری زندگی ان کی عبادت الہی میں گزرتی ہے. زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا. ان کی تلوار چلتی ہے تو عبادت ہوتی ہے، کہ جس ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا جاتا ہے. یہ بستر پہ سو جاتے ہیں تو عبادت کر کے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. ان کے گھر سے روٹیاں چلی جائیں تو در حقیقت آیات بن کر نازل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یہ گھر میں ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، یہ مسجد قداوت پہ ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، یہ میدان جہاد میں تو عبادت کر رہے ہیں، یہ مصلے پر ہیں تو نمازی بن کے عبادت کر رہے ہیں، یہ گھر میں شوہر کی شکل میں ہے تو عبادت کر رہے ہیں. جس شکل میں آپ اہل بیت کو دیکھتے چلے جائیں گے، وہ آپ کو عبادت کرتے ہوئے نظر آتے چلے جائیں گے. اور پھر عبادت کے اندر ایک اور عبادت، یہ تصور آج تک در حقیقت ہم نے نہیں سنا تھا. توجہ رکھیے گا، آپ نماز، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ آپ دوسرے کام بھی کر لیتے، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، افطاری کا سامان بھی لے آتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. ایک مخصوص کام کرنا ہوتا ہے آپ کو. توجہ رکھیے گا، عبادت میں صرف ایک ہی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن علی وہ ہے جو نماز میں بھی عبادت کر کے بتا رہا ہے. اور وہ عبادت علی نماز میں بھی ایک ایسی عبادت کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی. بھئی یہ کون سی عبادت ہے جو علی نماز میں کر رہے ہیں؟ ایک عبادت نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور ایک سائل کو در حقیقت انگوٹھی دے کر اپنی زکات ادا کرنا ہے کہ اللہ کو آیت اتارنی پڑی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ تمہارا ولی اللہ رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو بس پوری تاریخ میں ایک ہی علی نظر آئے گا جو عبادت میں عبادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہے علی مرد, یہ ہے شان داؤد. کانوا لنا عابدین, ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں. توجہ رکھے گا, اور یہ اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت سکھانے والا کوئی نہ ہوتا, ملائکہ کا استاد کون بنتا؟ توجہ رکھیے گا, ہم نے عبادت کی تو ملائکہ نے عبادت کی, ہم نے تسبیح و تحلیل کی تو اللہ کے فرشتوں نے تسبیح و تحلیل کی ہے. توجہ رکھیے گا ذہن کر, یہ مقام اہل بیت, یہ خداوند عالم نے بھیجے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے. جی ابھی آپ سوز میں سن رہے تھے, جو ناری بھی آتا ہے اس مجلس میں تو وہ نوری بن کے چلا جاتا ہے. ناری بھی آئے گا, جہنم بھی آئے گا, اس فرش پہ آ جائے, حسین کے در سے متصل ہو جائے تو وہ بھی نوری بن جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. امام سجاد ان آئمہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے مقرر کیا, اس لیے کہ قرآن میں دو قسم کے اماموں کا تذکرہ, ایک آئمہ حق جس کو کہا وجعلناہم آئمہ, ہم نے امام بنایا ہے, اور ایک آئمہ باطل ہیں جو خود بخود بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں. اب وہ کیسے بن جاتے ہیں, کیسے بنا دیے جاتے ہیں, ہمیں اس سے فی الحال کوئی غرض نہیں ہے کہ کیسے بنا دیے جاتے ہیں. وہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ہٹ کر جو آئے گا وہ حق نہیں ہوگا, باطل ہی ہوگا. لہذا ہمیں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا موجود ہے انی جاہل کا, کہ میں قرار دینے والا ہوں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمام ائمہ میں منفرد زندگی ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عزاداری امام حسن علیہ السلام کو باقی رکھنے کے لیے 12 ائمہ میں سے 8 اماموں نے ہمیں حکم دیا ہے, پانچویں امام سے لے کر 11ویں امام تک, یعنی 2/3 میں سے 2/3 8 ہو گئے. 8 ائمہ 12 میں سے حکم دے رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں کہ اس عزاداری کو باقی رکھا جائے. یہ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے عزاداری کا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یعنی دوسری چیزیں اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے کہا کہ آپ نیک کام انجام دیجئے, ان نیک کاموں میں سے ایک کیا ہے؟ عزاداری امام حسین کی بقا. اور اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں, اس کو بچانے والے کون ہیں؟ حضرت امام سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ, مل کے درود بھیجیے محمد علیہ. جناب زینب نے بنیاد رکھی, امام سجاد نے بنیاد رکھی, اور اس کی بقا جو ہے وہ انہی کے سپرد تھی. اور 35 سال امام سجاد نے گریہ کیا. اب امام کون ہوتا ہے؟ من جانب اللہ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, علم لدنی کا مالک ہوتا ہے, گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے, اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. یہ جو گریویٹی آپ جس کو کہتے ہیں کشش ثقل, میں نے کسی موقع پر ثابت کیا تھا, یہ کشش ثقل, یہ کشش جو ہے یہ بھی در حقیقت امامت و ولایت کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام ہے. یہ یوں کہوں کہ امامت و ولایت کا جو افیکٹ اس دنیا مادیت پہ ہوتا ہے, اس یونیورس پر ہوگا, اس کہکشاں پہ ہوگا, ان میں سے ایک حالت کو گریویٹی کہا جاتا ہے. اب دعوت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کو ثابت کروں کہ گریویٹی اور ولایت کا کیا تعلق ہے, کیونکہ یہ بہت دلچسپ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جس پہ جو ہے نوجوانوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہیے کہ آج ہم جسے سائنس کہہ رہے ہیں, جس کو ہم حقیقت کہہ رہے ہیں, وہ ولایت ہی ہے, اہل بیت کی امامت ہی ہے, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کے نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے کہ حدیث معصوم کی, اور یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں, لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا, اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے مکینوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے, یعنی گریویٹی ختم ہو جائے گی. زمین کو تباہ و برباد کرنا ہے, ایک کام کیجئے, گریویٹی ختم کر دیجئے, خود بخود ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی.
نظام کائنات سے اس ولایت ائمہ کے شؤون اور حالات میں سے ایک حالت ہے، یعنی مینجمنٹ آف یونیورس، ورلڈ نہیں، مینجمنٹ آف یونیورس، وہ ولایت اہل بیت کے تابع رہ کر ادھر حقیقت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، پھر کہا وہ رسول ہو، رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں. بس آخری ولایت کس کی ہے اللہ اور رسول کے بعد؟ وہ مولا کائنات کی ہیں، اور اس کے بعد ہر امام تک یہ منتقل ہوتی رہی. اور آج جو زمانے کا وارث ہیں، زمانے کا در حقیقت یوں کہوں بابائے وقت ہے، فادر آف ٹائم ہے یوں کہوں، وہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ائمہ اس ہدایت کو لے کے آگے چلے، اور امام سجاد 35 سال تک، 34 سال، 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 61 ہجری میں، 61 ہجرہ میں آپ کی کربلا میں آپ موجود تھے، اور 95 ہجرہ میں آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. تقریباً یعنی 34-35 برس امام نے یہ کام کیا ہے. اب وہ امام جو واسطہ ہے، واسطہ فیض ہے مخلوق اور خدا کے درمیان، توجہ رکھیے گا، یہ رزق تقسیم کرنا علی کا کام نہیں ہے، یہ علی کے غلاموں کا کام ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے. مولا علی جیسی عظیم ہستی کے رزق تقسیم کرنے کی، توجہ رکھیے گا، یہ ان ملائکہ کام ہے کہ جو علی کے شاگرد ہیں. اور ہمارا اور اہل سنت کا جو ایک ڈیبیٹ ہے وہ اسی ولایت کے مسئلے میں، کل میں ایک جگہ خطاب کرتا، وہاں اہل سنت کی اکثریت تھی، تو میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے اہل سنت خلفۂ راشدین کو، خصوصاً 3 خلفاء کو اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں رسول اللہ کے بعد. اس میں کوئی آپ کا عقیدہ ہے ساروں کو پر، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہم آپ کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، آپ کو بھی ہمارے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے. ڈیبیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احترام ضروری ہے، ڈیبیٹ اپنی جگہ ہے، مناظرہ اپنی جگہ ہے، علمی گفتگو اپنی جگہ ہے، لیکن جتنے بھی اہل سنت ہیں، یا یوں کہوں کہ اہل سنت کی اکثریت روحانی سلسلے کو خلفاء راشدین سے نہیں جوڑتی ہے، مولا کائنات سے جوڑتی ہے. جتنے بھی روحانی سلسلے اسپریچول، ان کے بھی جتنے بھی آپ اس کو کہیں گروپس ہیں اسپریچول، جتنے بھی تسلسل ہیں ان کا کہ وقتاً فوقتاً اور نسلاً بعد نسلاً کنٹینیو ہوتا رہا ہے ان کی نسلوں میں، جس کو آج کل ہمارے یہاں مشائخ کہا جاتا ہے، صوفیہ کہا جاتا ہے، گدی نشین کہا جاتا ہے، بہرحال جو بھی ان کا سسٹم ہے، مجھے اس سے فی الحال کوئی غرض نہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ولایت ان کو کیسے مل جاتی ہے، اس پہ بھی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک سلسلہ ہے، نقشبندی، قادری، چشتی اور رضویہ، بہت سارے سلسلے ہیں. یہ خلفاء راشدین کو اپنا خلیفہ مانتے رسول اللہ کے بعد، کہ رسول اللہ کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، ہم نے اپنی مرضی سے چن لیا امت نے، لیکن یہی لوگ روحانی ہدایت کے لیے خلفاء راشدین کے دروازے پہ نہیں جاتے، یہ کس کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ جس کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے. تو میں کہتا ہوں یہ خلیفہ بلا فصل کہنا در حقیقت صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کی اکثریت کا عقیدہ ہے. خلیفہ بلا فصل یعنی وداؤٹ گیپ، اینی گیپ، رسول کے بعد علی امام ہیں. تو اگر یہ ہدایت، یہ نور، یہ گائیڈنس، یہ ارتقاء، یہ ایولیشن، یہ ترقی، یہ خدا کی طرف سفر، یہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اگر خلفاء کے ذریعے سے ہونا ہوتا تو ان کے دروازے پہ نظر آتے، لیکن اہل سنت کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ہدایت لینی ہو، نور لینا ہو، قرآن لینا ہو، تفصیل لینی ہو، خدا تک پہنچنا ہو، تو علی کے دروازے تک آنا ہوگا. یہی وجہ ہے سرکار نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلیٌ بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب جو میرے بعد علم تک حاصل، علم تک پہنچنا چاہتا ہے، شہر علم تک رسائی کے لیے پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا، دروازے پہ جھک کر علی کی تعظیم کے ساتھ شہر علم میں داخل ہونا پڑے گا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بلا فصل کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے. اہل سنت کی اکثریت کا فیصلہ ہے یہ، توجہ رکھیے گا، اہل سنت کے کہتے ہیں بلا فصل. اگر وہ بلا فصل نہ مانتے تو پھر رسول کے بعد کسی اور کے دروازے پہ جاتے، یہ دلیل ہے کہ وہ بھی بلا فصل مانتے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ مثلا کلمے کو عنوان سے نہ مانیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام سجاد ان اماموں میں سے ہیں جن کی زندگی واقعی مظلومانہ زندگی ہے، مظالم کے لحاظ سے بھی مظلومانہ ہے، شدت اور امتحان کے لحاظ سے بھی، اور ان کے پیروکاروں کی طرف سے ان کی شناخت اور معرفت نہ ہونے کے عنوان سے بھی. یعنی اگر میں دنیا کے کسی پڑھے لکھے انسان کے سامنے جا کے کہوں کہ خدا کا نظام یہ، ولایت یہ، امامت یہ، علی یہ، ہدایت یہ، نورانیت یہ، انسانیت یہ، سب کچھ، اور آتے آتے میں محمد سجاد تک ہوں، تو مجھے کہ تمہارے امام نے کیا کام کیا، میں کیا بتاؤں؟ بس صرف امام حسین کو روتے رہے، پانی لایا جاتا روتے، کھانا لایا جاتا روتے، بستر بچھایا جاتا روتے. اگر امام کو اسی سادگی کے ساتھ پہچانوائیں تو ہم امام کی شناخت نہیں کروا سکیں گے. جو تصور ہمارے ذہنوں میں امام کا ہے، امام سجاد کا، 35 سال گریا، اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ جانتے ہم کہ امام سجاد نے دعاؤں کی کتاب کھولی تھی، صحیفہ سجادی، اور وہ دعا پڑھتے تھے. ہمارے یہاں آج کی دنیا میں معذرت کے ساتھ دعا پڑھنا بیکار قسم کے لوگوں کا کام تصور کیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، عرف عام کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی کی. اور رونا دھونا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ جن کا کوئی کام نہیں ہے وہی صرف روتے رہتے ہیں. اگر آپ امام سجاد کو صرف اسی سادے انداز سے پہچنوائیں، معرفت کرائیں، تو یہ آئمہ کی تضحیک اور اہانت کا سبب بنے گا. یہ جو آج جو ہم مختلف قسم کی باتیں، مثالیں، خواب، واقعات ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو جن کی کوئی علمی دلیل نہیں ملتی، بعض اوقات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے مردوں کو جلایا ہے، زندہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا، اس کی دلیل ہے، لیکن ایسے من گھڑت واقعات جن کی کوئی دلیل نہیں ہو، جن کی کوئی سپورٹ نہیں ہو، جن کو اکیڈیمک ماحول میں جن کو قبول نہ کیا جائے، ان کے ذریعے سے آپ زبردستی پہچانوانے کی کوشش کریں، تو وہ سوائے تضحیک و اہانت کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا. تو اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کو ہمیں بہت ہی دقیق انداز سے، خصوصاً امام سجاد کو، اور جس جو عزاداری کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور پھر در حقیقت آٹھ آئمہ توجہ رکھے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کو باقی رکھا جائے. کتنی حساسیت ہے اس عزاداری میں. میں صرف ایک جملہ دے کر، اور جو وقت باقی بچا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ آرائش پیش کرو. امام سجاد نے جب کربلا کے بعد امامت سنبھالی، ایک بحرانی کیفیت تھی، انتہائی بحرانی کیفیت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسی بحرانی کیفیت کسی بھی امام نے نہیں دیکھی تھی، اور اس عالم میں کسی بھی امام نے یہ اپنی امامت کا عہدہ نہیں سنبھالا. امام سجاد آگے بڑھے، یہ جو بار بار، خود امام نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بار بار زد و کوب کیا جاتا، جس کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا شام تلک پورے راستے میں نیزوں سے مارا جاتا تھا، انیاں چبائی جاتی تھی، جو ہے کوڑے مارے جاتے تھے. وجہ کیا ہے آخر؟ آپ نے مار دیا، قتل کر دیا، لاشیں پامال کر دیا، اسباب جلا دیا، قیدی بنا لیا، سب کچھ تو ختم کر دیا نا، پوری دنیا ختم کر دی امام حسین کی بظاہر. ایک شخص کو قتل کر کے اس کے عیال کو اسیر بنا لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، بہن بھائی اور مثلا جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے، بھائی، اس کے چاہنے والے، اس کے اصحاب، اس کے بیٹے شہید کر دیا آپ نے. اب صرف آنسوؤں پر وجہ کیا ہے؟ یہ عزاداری کی جو پہلا جملہ ہے کہ جو بنیاد بنا ہے وہ ہے وا حسینہ. وا حسینہ یعنی ہائے حسین. اس ہائے حسین کے پیچھے تین راز تھے، اور ان رازوں کو چھپانے کے لیے یزیدی فوج ہر مقام پر چاہتی تھی کوئی گریہ نہ کرے، کوئی ہائے حسین کا لفظ نہ بولے. یعنی اگر آج امام سجاد ہوں تو اس عزاداری کی تشریح اس طریقے سے نہیں کریں گے جو اس دور میں ہوئی تھی. امام سجاد آج کے دور میں، آج کی لینگویج میں عزاداری کی تشریح کریں گے. عزاداری صرف ماتم کا نام نہیں ہے، عزاداری صرف رونے کا نام نہیں ہے، عزاداری صرف جو ہے مثلا چند مخصوص اعمال کی بجاوری کا نام نہیں ہے. عزاداری کی پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد،
یہ وہ فلسفہ ہے جس کو جناب زینب کیا کہتی ہیں، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو. جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. مفہوم کربلا، ہم اپنے زمانے کی یزیدیت کو نہ مٹائیں تو پھر کیا فائدہ، ہم نے کیا سیکھا؟ کیونکہ یہ یزیدیت ہی تو ہے جو شکلیں بدل بدل کر آج تک قائم و دائم ہے، آتی رہی مختلف شکلوں میں، اور امام زمانہ کے سامنے بھی یہی یزیدیت ایک نئی شکل میں ہوگی. تو یہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں امام حسین کی، امام سجاد کے مد مقابل یزیدیت پہ لعنت بھیجوں، تبرع کروں، اس کا مقابلہ کروں، عزاداری کروں، علم اٹھاؤں، لیکن وہ یزیدیت جو میرے زمانے کے امام کے سامنے کھڑی ہے جبکہ امام پردے غیب میں موجود ہے، وہ یزیدیت برسر پیکار ہے، میں اس کے لیے کچھ نہ کروں؟ یہ تصور کرنا یعنی واقعاً ایک عقلمند انسان کے لیے مشکل ہے. یقیناً جس طرح ہم 61 ہجری کی یزیدیت کو مورد لان قرار دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہمیں موجودہ دور کی یزیدیت کو، کیوں؟ کیونکہ آج کی یزیدیت پوری آب و تاب سے کھل کر منافقت کے نقاب الٹ کر در حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے. یمن کا مسئلہ آپ دیکھیں کس طریقے سے نہتے عوام کو مارا جا رہا ہے، فلسطینی عوام کو مارا جا رہا ہے، کشمیری عوام کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. یمن میں دیکھ لیں، بحرین میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، افغانستان میں مسلسل دیکھیں، پاکستان میں بھی آئے دن مسلسل آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. نقاب الٹ دی ہے یزیدیت نے. یزید نے ایک کام جو اچھا کیا تھا وہ تھا کہ اپنے چہرے پہ جو نقاب تھی دین و تقدس کی وہ الٹ دی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس کی بربادی کا سبب بنا. جس کو جو نصیحت اس کے باپ نے کی تھی اس کو نہیں سنا تھا. چنانچہ امام سجاد اگر اس دور میں آئیں، وہ کہیں کہ عزاداری کی تشریح کرو، اور یہی وہ بنیاد تھی نعرہ واہ حسین یا ہائے حسین کا، جس کے پیچھے تین حقیقتیں پوشیدہ تھیں. پہلی حقیقت کیا تھی؟ امام حسین کے فضائل. یعنی جب بھی یا حسین کہتے تھے، اور مسلسل آپ نے مصائب میں سنا ہے لوگ کہتے تھے اچھا یہ وہی حسین ہے جو نواسہ رسول ہے، رونے لگتے تھے، امامہ سر سے پھینک دیتے تھے، آگاہ ہوتے تھے، مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے جیسے ہی پتہ چلتا تھا. فضیلت حسین، یعنی اس ہائے حسین میں امام سجاد کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے دربار شام میں، دربار یزید میں جو مولا نے خطبہ دیا، کہا کہ یزید تو نہیں تھا، تیرے باپ دادا کفر کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے، میرا نانا رسول اور میرا دادا علی عالم اسلام کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، تو نہیں تھا، تیرے باپ دادا عالم کفر کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے. امام حسین نے فخر کیا، بتایا کہ در حقیقت کہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے. تو فضیلت، پہلی چیز فضیلت برتری تھی جس کو چھپانا چاہ رہے تھے. لہذا جب بھی کوئی ہائے حسین کہتا تھا فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اس حسین کو، لہذا اس کو مارو، اسے خاموش کرو. پہلی چیز یہ. دوسری چیز ظلم یزید پہ پردہ ڈالنے کے لیے مارا جاتا تھا، زد و کوب کیا جاتا تھا، اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور اس پورے سفر میں جہاں جہاں جتنا موقع ملا، حضرت سکینہ ہوں، حضرت رقیہ ہوں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ صغرا ہوں، کوئی بھی ہو، امام سجاد ہوں، جس کو جہاں جتنا موقع ملا انہوں نے ان حقائق سے پردہ ہٹایا ہے کہ ظلم یزید کو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دو قسم کے قاتل ہوتے ہیں، ایک وہ جو براہ راست چھری چلاتا ہے، ایک وہ جو امر کرتا ہے پس پردہ ہوتا ہے. جناب زینب نے اور امام سجاد کے خطبے میں آپ کو جس نے چھری چلائی، شاید اس کا تذکرہ اکا دکا مل جائے ایک دو دفعہ، لیکن اصل دشمن کون ہے، وہ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ وہ یزید اور یزیدیت. اس کو بے نقاب کیا ہے، ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کیا ہے، ظلم یزید کو نشانہ بنایا کہ اس ظلم پر جو نقاب پڑی اس کو ہٹایا جائے. لہذا جتنا ظلم ہوتا تھا سہتے تھے، اور در حقیقت اس ظلم کو آشکار کرتے تھے. پہلی چیز امام حسین کی برتری و فضیلت، دوسری چیز ظلم یزید، اور تیسری چیز جو امام سجاد نے باقی رکھی ہے وہ ہے مظلومیت امام حسین علیہ السلام. امام حسین علی مقام کی مظلومیت کو باقی رکھا ہے. اور یہی وجہ دربار شام میں جب مولانا نے کہا کہ مجھے بھی لکڑیوں کے تختے پہ جانے کی اجازت ہے, ممبر نہیں کہا, کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے, لوگوں نے کہا کہ جانے تو, یزید نے کہا نہیں یہ بیمار ہے, یہ کچھ نہ کچھ بول دے گا, کیونکہ پہلے مکالمہ ہو چکا ہے, ابن زیاد کے دربار میں مکالمہ ہو چکا ہے جب قتل کی دھمکی دی تھی, کہ القتل لنا عادتن, قتل ہونا ہمارے لیے عادت ہے, ہمارے لیے باعث شرف ہے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے. اس طریقے سے امام نے شجاع سے جواب دیا. اب یزید کے دربار میں بھی, اور کہا تو نہیں تھا یزید, تیرے باپ دادا عالم کفر کے پرچم, عالم کفر کے پرچم تلے جمع تھے, رسول اور علی حق کے پرچم تلے جمع تھے. اب یہاں پہ جو ہے وہ ظلم یزید کے ساتھ مظلومیت حسین, اب جیسے ہی امام کو موقع ملا, امام کا من عرفنی فقط عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا وہ جان لے انا علی ابن الحسین الذی مذبوح بشد الفرات. امام نے کہا کہ جو نہیں جانتا جان لے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا. یہ ذبح کا لفظ جو ہے, امام نے نہیں کہا قتل کیا, ذبح کا لفظ ایک خاص کیفیت کو نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے. امام کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے, اور جب فصیح بلی خطبہ دیا ہے تو قیامت ہو چکی تھی اور لوگ واویلا کر رہے تھے, اور پھر کہا کہ اب علی ابن الحسین کی تقریر کو روکو تو اذان دو. یہ وہ تین حقائق تھے عزاداری میں, امام حسین کی فضیلت و برتری, ظلم یزید اور مظلومیت امام حسین علیہ السلام, یہ تین نکات پوشیدہ تھے جس کو امام سجاد لے کے چلے. اور 35 سال گریے کا مطلب ہی یہی تھا, یہ گریہ صرف آنکھوں سے رونا نہیں ہے, یہ جو آپ نے سنا ہے من بکا و اب کا و تبا کا وجب الجن, جو روئے رولائے و روئے نہیں جیسی شکل بنا جنت واجب ہے, تو کیا فوج یزید نہیں روئی, اشقیہ نہیں روئے, کہ یزید نے ندامت کے آنسو نہیں بائے بظاہر, تو کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی؟ توجہ رکھیے گا, یہ بہت ہی ظریف مسئلہ ہے. رونا برائے رونا, عزا برائے عزا, ماتم برائے ماتم, اس کا کوئی فلسفہ نہیں ہے, عزا برائے حسین, ماتم برائے حسین, گریہ برائے حسین, اس کا فلسفہ ہے. ولا آپ رول امام حسین کو, آپ نہ امام حسین کے قریب ہو نہ ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں, نہ امام زمانہ کے لیے تیاری ہو, تو اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مظلومیت امام حسین واضح ہونی چاہیے, فضیلت امام حسین واضح ہونی چاہیے, ظلم یزید کو آشکار ہونا چاہیے. آج بھی حسین کی مظلومیت واضح ہے, اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. برتری امام حسین, فضیلت امام حسین, پردہ ڈالا جا رہا ہے. آج کی جو یزیدیت ہے اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں, امام سجاد در حقیقت اس طریقے سے چاہتے تھے کہ کربلا کو زندہ رکھیں, ولا امام کے تو اور بھی کام تھے جن کو میں نے کہا کہ اگر ہم نہ جانیں اسٹڈی نہ کریں تو یہ امام سجاد پہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ میں ایک معتقد ہو کے شیعہ ہو کر ان کا محب اور چاہنے والا ہو کر ان کی زندگی سے صرف چند چیزیں لے لوں اور یہ کہوں کہ جناب امام نے صرف یہی کیا. کیا یہ واقعاً ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ایک عاشق کو تصور کر سکتے ہیں کہ جو اپنے معشوق اور محبوب سے عشق کا دعویٰ کرے لیکن اس کی زندگی کے چند افعال کو اٹھا کر یہ کہے کہ بس میرا محبوب یہی کرتا ہے؟ حقیقتاً کوئی بھی ایسا عاشق نہیں ملے گا, بلکہ وہ محبوب کی ہر ہر ادا کو. اس لیے مجنو جو تھا لوگ کہتے تھے آخر لیلہ میں ایسے کون سی بات ہے جو تو اس کا عاشق ہے, نہ رنگ ہے نہ روب ہے نہ سیرت ہے نہ, وہ کہتا تھا کہ تم اس کے جسم کو دیکھتے ہو, میں اس کی ادا کو دیکھتا ہوں, میں اس کے اشاروں کو دیکھتا ہوں, میں اس کے مفہوم عشق کو دیکھتا ہوں. اور واقعاً ہم نے بھی انٹرنیٹ پر جب لیلہ مجنو کی شکل دیکھی تھی تو توبہ کر لی تھی, اور یہ جتنے لیلہ مجنو کے دیوانے آج کل پیدا ہوتے جا رہے ہیں ان کو ایک دفعہ انٹرنیٹ پر دکھا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے لیلہ مجنو کیسے ہوا کرتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے وجود سے عشق کیا جائے, امام کے ہر ہر تعلیم سے عشق کیا جائے, امام کے انگ انگ سے عشق کیا جائے, امام کے پورے امام کا پورا وجود عشق کے قابل ہے. اس بنا پر امام سجاد 35 سال گریہ کرتے ہیں, اور گریہ بھی ایسا کہ پانی لایا جاتا ہے گریہ کرتے ہیں.
کھانا لایا جاتا ہے گریا کرتے ہیں، بستر لگایا جاتا ہے گریا کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے ایک دفعہ میں امام کے گھر سے گزر رہا تھا تو دیکھا امام کے بالائی منزل سے پانی گرتا ہے تھوڑا سا، پھر رک جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر گرتا ہے پانی، پھر رک جاتا ہے۔ میں نے خادم سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ پانی کیسا ہے؟ کہا کہ امام وضو کرنا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی پانی پہ نگاہ پڑتی ہے امام کا گریا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر پانی جو تم دیکھتے ہو جو بہہ رہا ہے اوپر سے، یہ امام چہارم کا گریا ہے۔ کہ جب پانی لایا جا رہا تو کہتے تھے بابا آپ پیاسے رہے، کھانا لایا جا رہا ہے امام گریا کر رہے۔ راوی نے سوال کیا کہ مولا اب اتنے سال ہو گئے کب تک گریا کریں گے، کب تک گریا کریں گے؟ کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہو گیا تھا۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے فراق یوسف میں یعقوب کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور تو کہتا ہے کہ میں نہ کروں، جس کے 18 گھر والے ایک دن میں قتل کر دیے جائیں وہ کیوں کر گریا نہ کرے؟ یہ ہے امام کی سیرت۔ بازار میں جاتے ہیں قصاب اپنے گوشت پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور کبھی امام کی نظر پڑ جاتی تھی تو گریہ تاری ہو جاتا تھا۔ امام قصاب کے پاس پہنچتے ہیں، بھائی یہ بتاؤ کہ ذبح کرنے سے پہلے اس کا پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ ابنا رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، یہ بے ذبح جانور ہے، ہم ظرف آب اس وقت تک نہیں ہٹاتے جب تک کہ یہ اپنا منہ خود نہ ہٹائے۔ ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کرتے ہو کہتے ہائے بابا، ارے مسلمان جانور کو بھی پانی پلائے لیکن نواز رسول کو ایسے پیاسا دیبار۔ اجرکم اللہ بس عددارو، یہ شب و روز امام کے گزر رہے ہیں۔ امام سجاد کا ایک اونٹ تھا جس پہ آپ نے 25 حج کیے تھے، ایک تازیانہ نہیں مارا تھا۔ توجہ کیجئے، اس امام سے پوچھے جس نے اپنے حیوان کو ایک تازیانہ نہ مارا ہو، اور جب راستے میں بچوں کے تازیانے لگتے ہوں گے سکینہ لپٹ کے آتے ہوں گے، بھیا اب مجھے بچا لو، اب میری پیٹ میں سکت نہیں ہے کہ میں تازیانے کھاؤں، اس سید سجاد کے قلب کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ امام کا یہی اونٹ امام کی شہادت کے بعد رسے توڑا کر جنت البقیع چلا گیا۔ امام باقر نے کہا اس کو لے آؤ، اس کو لا کر لائے اور پھر باندھ دیا، پھر رسی توڑ کے چلا گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا عزیزان گرامی، امام نے کہا چھوڑ دو اس کو، وہ اپنے آقا کے پاس چلا جائے گا، اور یہی ہوا۔ وہ اونٹ در حقیقت قبر امام پہ آتا تھا، گریا کرتا تھا، سر رکھتا تھا، اور اسی روتے روتے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ امام کا چاہنے والا اونٹ بھی ایسا تھا۔ عزادارو، امام سجاد کہتے ہیں جب ہمیں شام لایا گیا نا، اور شام وہ جگہ ہے جب بھی امام سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو امام کہ دیا شام اشام اشام، ارے ساس کرسی نشینوں کا مجمع تھا، زہرا نبی کی بیٹیاں کھلے سر مجمع عام میں تھیں۔ امام کہتے ہمیں بابو ساس لایا گیا، ہم ظہر کی اذان پہ پہنچے تھے لیکن ہمیں دربار پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی، ہمیں ایک رسن میں باندھا گیا تھا، ہمیں گلی کوچوں سے گزارا جاتا تھا، اور خاص طور پر ان محلوں سے جو عیسائی یہودیوں کے گھر تھے، اور یہ کہا جاتا تھا یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو بدر احد میں مارا تھا، اپنا بدلہ لو، اور وہ بدلہ لیتے تھے۔ امام کہتے ہیں اوپر جو خواتین کھڑی تھیں وہ کبھی گرم پانی پھینکتی تھیں، کبھی آگ پھینکتے تھے، ایک دفعہ میرے سر پر ایک آتش ڈالی گئی، میرا امام جل گیا، میرے ہاتھ بسے گردن بندے تھے۔ امام کہتے ہیں میرا امام جلا، میرے سر کے بال جلے، میرا سر زخمی ہوا۔ امام کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس جگہ لے جایا گیا آل محمد کو کہ جہاں پر غلاموں کو فروغ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایام تھے جس کو امام یاد کرتے تھے، اور جب بھی یاد آتا تھا گریہ کرتے تھے۔
بس ادادار و آخری وقت آ پہنچا میرے امام کا، ایک دفعہ سید سجاد نے بلایا بیٹا محمد باقراؤ راز امامت دیے، اس کے بعد امام نے کہا اے محمد باقر ہمیں زمین پہ لیٹا دو، کہا بابا آپ بہت کمزور ہیں آپ سے زمین پہ لیٹا نہ جائے گا، کہا کہ نہیں ہم آخری وقت میں زمین پہ لیٹنا چاہتے ہیں، امام باقر نے دری بچھائی اور امام کو لٹانے لگے، امام نے منع کر دیا، نہیں دری بھی ہٹا دو ہم مٹی پہ لیٹنا چاہتے ہیں، اجرکم اللہ عزادار، مجھے نہیں پتا شاید امام یہ چاہتے ہو بابا تیرا لاش میری نگاہوں کے سامنے ہے، بابا تیرا پامال شدہ بابا تیرا پامال شدہ لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، بابا تجھے مٹی سے اٹھایا، بابا تیرا لاشا نہ اٹھ سکا میرا تابوت اٹھے گا، بابا مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، ارے جب جان جائے تو مٹی پہ جائے، بس امام نے کہا مجھے لٹا دو زمین پر، مٹی پہ امام کو لٹا دیا، بس ایک دفعہ کربلا کی یاد آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے چوتھا امام، ارے آزادار کربلا اس دنیا سے گزر گیا،
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.